الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. سلسلہ گفتگو کی آج آخری گفتگو ہے. چاہتا ہوں کہ آج اپنے موضوع کو مکمل کر سکیں. وہ تمام معروضات کے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے، کہ جس کی توفیق پروردگار نے دی کہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، چاہتے ہیں کہ آج اس کو کسی ایک نتیجے تک پہنچا دیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا، چونکہ وقت تھوڑا ہے، چاہتا ہوں کہ جس قدر توجہ کے ساتھ آپ میرا ساتھ دیتے چلے جائیں گے، اسی قدر ہم لوگ انشاءاللہ آج کے اس وقت سے استفادہ کر پائیں گے. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رابطہ انسان جو خدا کے ساتھ ہے وہ فطرت کے ذریعے ہے. فطرت کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ یا شق کے ہیں یا پھر ابتدا کے ہیں. خداوند عالم سورہ روم کی تیسری آیت کے اندر فطرت کے متعلق ایک آیت کو ذکر کرتا ہے کہ جس میں فرماتا ہے: فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. پروردگار کی آپ اس خلقت کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. اس آیت سے ہم لوگوں نے دو معانی اخذ کیے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ فطرت تمام انسانوں کو شامل ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. وہ کسی مذہب سے، رنگ و نسل کا انسان ہو، خداوند عالم نے اس کو فطرت ہی پر خلق کیا ہے، فطرت توحید پر خلق کیا ہے. آپ کی خدمت میں اس کو عرض کیا، پھر کہا کہ فطرت کے ذیل میں انسان میں چھ ایسی صفات ہیں کہ جو ہر انسان کے اندر اسی طرح سے مساوی طریقے سے پائی جاتی ہیں. چھ ایسی صفات کہ جس کے اندر نہ کسی علاقے کا کوئی تعلق ہے، نہ رنگ و نسل کا تعلق ہے، نہ کسی مذہب کا، نہ دین کا. ان چھ صفات کو کوشش کی گئی کہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یعنی انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ حق کا مطالبہ کرے، حقیقت تک پہنچنا چاہتی ہے. انسان فطرتاً ایک قدرت مند کا سہارا لیتا ہے. انسان فطرتاً منفعت طلب ہے. انسان فطرتاً پروفٹ چاہتا ہے. انسان فطرتاً آسائش پسند ہے. انسان فطرتاً اپنی ذات سے یا ذات سے حب ذات رکھتا ہے، ذات سے محبت کرتا ہے. انسان فطرتاً منعم کے جو پروردگار ہے یا جو بھی اس کو نعمت عطا کرتا ہے، فطرتاً اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی نعمت عطا کرے اور کوئی شکریہ ادا نہ کرے. یہ کسی بھی جگہ کا انسان ہو، کسی زبان کا انسان ہو، کسی علاقے کا، کسی منطقے کا، کسی دین و مذہب کا، کسی بھی جگہ کا کوئی بھی انسان ہو، فطرتاً انسان کے اندر یہ چھ صفات موجود ہیں. آپ کی خدمت میں یہ تفصیل کے ساتھ ان تمام صفات کو عرض کیا. دوسرے مرحلے میں ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پر انسان کا رابطہ پروردگار کے ساتھ ہے، وہیں پر انسان کا رابطہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے. انسان کا رابطہ خود اپنی اس شخص کے ساتھ بھی ہے، خود انسان کے ساتھ بھی ہے. اس طرح کا رابطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تین طریقے سے تصور کیا جا سکتا ہے: میرے بدن کا رابطہ میری روح کے ساتھ، ایک دفعہ میری روح کا رابطہ میرے اپنی روح کے ساتھ، ایک دفعہ میری اپنی ذات کا رابطہ اس مجتمع کے ساتھ، اس سوسائٹی کے ساتھ. تفصیلاً کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں ان تمام امور کو عرض کروں، ان تمام چیزوں کو عرض کرتا چلا جاؤں. اس کے بعد ہم لوگ کل اس مرحلے پر پہنچے یا دو تین دن سے اس مرحلے پر ہیں کہ انسان اس رابطے کو استوار کر کیوں نہیں پا رہا، کیوں، کیا ہرڈل کیا ہے، کیا رکاوٹ ہے، کیوں ایک رابطے کو استوار نہیں کر پاتا، کیوں خداوند عالم کے ساتھ رابطہ استوار نہیں کر سکا، کیوں اپنی ذات کے ساتھ رابطہ استوار نہیں کر سکا، کیوں یہ سب کچھ، ہرڈل کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں کل تین ہرڈلز بیان کی. سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے وہ انسان کی اجتماعی موقعیت ہے، اجتماعی سٹیٹس ہے. انسان کا اجتماعی سوشل سٹیٹس اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان رابطوں کو استوار کر سکے. وہ اس کاذب سٹیٹس کا، اس کی رکھوالی کرنے کے لیے اس قدر تن اور من کی بازی لگا دیتا ہے، ہر چیز کی بازی لگا دیتا ہے، کہ وہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں کہ یہ رابطہ استوار ہو سکے، کہ پروردگار سے اس کا رابطہ استوار ہو سکے. سب سے پہلی چیز سوشل سٹیٹس ہے. سوشل سٹیٹس انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. اس کا لباس، اس کے بچے کا سکول، اس کے بچے کی پڑھائی، اس کی گاڑی، اس کا گھر، اس کا کام، اس کا کاروبار، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، سوشل سٹیٹس، اس کے جوتے، اس کی تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی ایک اچھے مقام تک پہنچ سکے. جب انسان اس سے نکلتا ہے تو ترقی کرنے لگتا ہے. ایک دفعہ درود پڑے محمد و آل محمد پہ. دوسرا معنی، دوسری ہرڈل جو آپ کی خدمت میں کل عرض کی کہ جس کی وجہ سے انسان رابطہ استوار نہیں کر پاتا، تکبر ہے. انسان متکبر ہوتا ہے. کل فرعون اور حضرت موسیٰ کی جو مکالمہ تھا، جو ڈائیلاگ تھا، جو قرآن کے اندر سورہ شعراء کے اندر پروردگار ذکر کرتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا، مفصلاً عرض کیا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ فرعون سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے فرعون آگے سے جواب دیتا ہے، کس طرح سے حضرت موسیٰ چاہتے ہیں کہ وہ جو آس پاس لوگ ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ تو پروردگار کے نمائندے اور فرعون ابلیس کا نمائندہ، فرعون تکبر کی علامت، فرعون اپنی ربوبیت کا قائل، فرعون اپنے سوشل سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جو آس پاس کے لوگوں کے ذہنوں پہ غبار ڈالتا ہے، جس طرح سے آج آپ کی خدمت میں عرض کیا، فیمنزم کے نام سے سوشلزم، سیکولرزم، فیوڈلزم، کیپٹلزم، مارکسزم، ان تمام اسماء کے ذیل میں کہ جو ذہنوں پہ غبار ڈالا جاتا، انسان کو معلوم ہی نہیں. تفصیل سے آپ کی خدمت میں ان تمام امور کو عرض کیا. انسان علم اور شناخت اور ادراک اور معرفت کمی کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. آپ نے کل توجہ کی کہ جب ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں فرعون اور حضرت موسیٰ کا ڈائیلاگ پیش کیا، جب مکالمہ قرآن کی آیات کے ذیل میں پیش کیا، تو جب وہ جتنے جادوگر کے جن کو پورے مصر سے اکٹھا کیا گیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کے معجزے کا مقابلہ کر سکیں، جب آ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے تو معجزہ کیا ہے، ہم نے شعبدہ کیا تھا، ہم نے لوگوں کی آنکھوں کے اندر خاک ڈالی تھی، ہم نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر غبار ڈالا تھا، ہم چاہتے تھے کہ فرعون کسی طرح سے جیت جائے. جیسے ہی ان کو علم ہوا، جیسے ہی ادراک ہوا، جیسے ہی معرفت ہوئی کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہ جو شخص ہے، یہ جو کر کے آیا، یہ معجزہ ہے، بس اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پروردگار ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پالنے والا ہے، اس کے پیچھے کوئی ذات ہے کہ جو بہت زیادہ طاقتور ہے. جب ان کو اس چیز کا علم ہو گیا، توجہ سے جملہ سنیے گا، جب ان کو اس چیز کا علم ہو گیا، ادراک ہو گیا، معرفت ہو گئی، تو اس نتیجے میں فرعون کہتا ہے کس طرح سے تم اس کی خدا کے اوپر ایمان لا سکتے ہو، کس طرح سے تم پروردگار کے اوپر ایمان لا سکتے ہو، کس طرح سے تم کہہ سکتے ہو کہ ہم لوگ ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لیا ہے، میں تمہاری ٹانگوں کو کاٹوں گا، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا. وہ کہتے ہیں ابھی کچھ کرتے چلے جاؤ، ہم لوگ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. اس علم نے دیکھیں کس طرح سے فائدہ پہنچایا، اس ادراک نے کیسے فائدہ پہنچایا. آیا میرے پاس علم ہے؟ نہیں. میرے پاس معرفت ہے؟ نہیں. میرے پاس ادراک ہے کربلا کا؟ نہیں. ادراک نہ ہونا مجھے وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا، معرفت نہ ہونا مجھے وہاں پر پہنچنے نہیں دیتا، علم نہ ہونا مجھے وہاں پر پہنچنے ہی نہیں دیتا. یہ تین ہرڈلز کل تک کی آپ کی گفتگو میں، کل تک کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ تین رکاوٹیں ہیں کہ جو انسان کو اس رابطے کو استوار نہیں کرنے دیتی. چوتھی ہرڈل، چوتھا معنی کہ جو انسان کو اس رابطے میں مانے رہتا ہے، ہرڈل بنے رہتا ہے، نہیں پہنچنے دیتا، رکاوٹ ہے، وہ انسان کا اپنے گمان پر یقین کرنا اور یقین سے دور رہنا. جملے کی طرف غور کریے گا، چونکہ ہمارے پاس ایک ایسی سٹیج ہے کہ جہاں پر انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے، اس سے نیچے والی سٹیج کا نام گمان ہے، جہاں پر 50% ہو اس کو شک کہا جاتا ہے کہ آیا یہ درست ہے یا وہ درست ہے۔ اس صورت میں انسان کو شک ہو گیا۔ جب شک سے بڑھتی ہے صورت، یعنی 50% سے اوپر اور 90% تک، کہ یہاں تک کہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے، اس کو ظن کہتے ہیں، اس کو گمان کہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے گمان پر عمل کیا، میں نے ہمیشہ اپنے گمان پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں یہی گمان رکاوٹ بن گیا کہ میں اپنے خدا سے اپنا رابطہ استوار کر سکوں۔ یہی گمان میرا کہ کیا آیا میں اگر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں تو کیا آیا میرا فائدہ ہوگا، یہ گمان ہے۔ ایک دفعہ میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ خداوند عالم نے، فیاض مطلق نے ان کو واسطہ فیض قرار دیا ہے، اگر میں اپنی تطہیر کے پاس، اپنی تطہیر کے ساتھ ان کے نزدیک جاؤں گا تو ہو نہیں سکتا کہ میرا کام نہ ہو۔ ایک دفعہ یقین، ایک دفعہ گمان۔ میں جب پروردگار سے اپنے روزمرہ زندگی میں کہتا ہوں، میں دعا تو بہت کرتا ہوں لیکن خدا نہیں سنتا، میں نے خدا سے دعا تو کی لیکن پروردگار قبول نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ میں خداوند عالم کی اس قبولیت کی جو قدرت ہے اس میں گمان کیا، میں نے یقین کیا نہیں۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں استجابت کروں گا، میں اس کی جواب دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ پروردگار کے ساتھ انسان یہ دعا کرے، اس کو پکارے اور وہ آگے سے جواب نہ دے، ہو نہیں سکتا یہ۔ بس انسان چونکہ اپنے گمان پر عمل کرتا ہے، یہ گمان اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا، یہ یقین کی مرحلے تک، یقین کی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، یہ گمان اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا۔ آیا میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں، آپ اکثر غور کریے کہ جب انسان کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے تو بہت زیادہ سوچتا ہے، جب بھی کوئی نیک کام کرنے لگے گا سوچتا چلا جائے گا، اس نے حج کرنے جانا ہے، واجب کی ادائیگی کے لیے جانا ہے، سوچ رہا ہے پتہ نہیں میرا پیچھے کام ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا، مجھے کربلا کی زیارات کے لیے جانا ہے پتہ نہیں پیچھے کوئی نقصان نہ ہو جائے، پتہ نہیں کچھ ایسا۔ جب کوئی اس نے نیک کام کرنا ہے، کسی کو دوائی دینی ہے، کسی کا خیال رکھنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، کسی سفر پہ جانا ہے، کسی اچھے سفر پہ جانا ہے، ہمیشہ وہ متذبذب رہے، یہ جو تذبذب ہے بس یقین نہیں ہے انسان کو، یہ یقین کا نہ ہونا یہ انسان کے لیے رکاوٹ بن گیا کہ رابطہ استوار نہیں ہو پاتا، رابطہ بن نہیں پاتا۔ خداوند عالم قرآن میں سورہ یونس کی 66 نمبر آیت میں فرماتا ہے الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا آیا پروردگار کے لیے نہیں ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے؟ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن، یہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی قدرات پہ، اپنی قدرتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند عالم سے زیادہ قادر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بچے کو تو میں نے پالا، بھائی میں نے تمہیں یہ سب کچھ لے کے دیا، تمہاری ربوبیت میں نے کی، تمہیں تو میں، تمہارا خیال تو میں رکھ رہا ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو تم کہاں ہوتے۔ یہ جو جملے ہیں، خداوند عالم کہتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور یہ اپنے ظن کی اتباع کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ پروردگار سب کچھ نہیں کر رہا، یہ گمان انسان کا رکاوٹ بن گیا کہ خداوند عالم کے ساتھ اس کا رابطہ استوار ہو جائے، پروردگار کے ساتھ اس کا رابطہ بن جائے، یہ گمان اس کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ پانچواں معنی، پانچواں ہرڈل، مادی نعمات میں زیادتی کی خواہش، وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میرے پاس اس دنیا کی لذات زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائیں، یہ سب سے بڑی ہرڈل۔ انسان کے پاس قناعت نہیں ہے کہ کسی جگہ پر جا کر قناعت کر لے، خداوند عالم سے کہے میں قانع ہو گیا کہ تو رازق ہے۔ توجہ سے سنیے گا، قناعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قناعت سیٹسفیکشن سے ہے، قناعت سیٹسفیکشن کو بولتے ہیں، یعنی خداوند عالم جب انسان کے اوپر نعمات کو نازل کر رہا ہے، ایک مقام پر آ کر وہ قانع ہو جاتا ہے، جس مقام پر آ کر قانع ہوتا ہے کہ یہ جو سب کچھ مجھے دیا ہے خدا نے دیا ہے، اس کو قناعت بولتے ہیں۔ جتنے، جس نے اتنا دیا ہے وہی بہت زیادہ بھی دے سکتا ہے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کسی بھی مقام کے اوپر قناعت نہ کر سکے، کسی بھی مقام پر اپنے آپ کو سیٹسفائی نہ کر سکے، مطمئن نہ کر سکے، مسلسل حوث، مسلسل حرص، مسلسل زیادتی کی خواہش، مسلسل ایکسیس، مسلسل کہ زیادہ سے زیادہ چیز ہوتی چلی جائے، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ، ایسا ہے کہ نہیں؟ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے سورہ تکاثر، توجہ سے سنیے گا جی، درود پڑھے محمد والے محمد پر، خداوند عالم فرماتا ہے، کہتا ہے الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا، مار دیا تم لوگوں کو، ہر چیز میں زیادتی، ہر چیز میں ایکسیس، کسی جگہ پر قناعت نہیں ہے، کسی جگہ پہ تو سیٹسفیکشن ہو، کسی جگہ پہ بھی تو کانے ہو، الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو کثرت طلبی نے مار دیا، ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے اپنی قبروں کو دیکھ لیا جا کر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک چلے گئے، یہاں تک کہ تم اس دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ تم مر گئے، میری طاقت میں اضافہ، میری صحت میں اضافہ، میری اولاد میں اضافہ، میرے منصب میں اضافہ، میرے پیسے میں اضافہ، میری عزت میں اضافہ، الہاکم التکاثر، خدا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، خدا کہتا ہے اس کثرت طلبی نے تم لوگوں کو ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ اپنی قبروں میں چلے گئے، تم مر گئے، اس دنیا میں نہیں رہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم جان جاؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، یہ بہت بڑا معنی ہے انسان کے لیے، بہت بڑی ہرڈل ہے، انسان نہیں پہنچ پاتا، ہر چیز میں زیادتی، ہر چیز میں اضافہ، کسی جگہ پر سیٹسفیکشن، کسی جگہ پر اپنے آپ کو مطمئن کر لے، کسی جگہ پر اطمینان، ہر چیز میں حرص، ہر چیز میں لالچ، ہر چیز میں زیادتی، سوائے اس کی قرب کے، سوائے اس کی عبادت کے، سوائے اس کی محبت کے، مجھے اسے محبت نہیں چاہیے، مجھے اپنی ذات سے محبت، مجھے ہر چیز میں زیادتی چاہیے سوائے اس کی محبت کے، خداوند عالم کہتا ہے کہ اس تکاثر نے تمہیں ہلاک کر دی، تمہیں مار دی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک پہنچو، سورہ شورا کی 20 نمبر آیت میں خدا کہتا ہے، پروردگار کہتا ہے، سنیں کیا کہتا ہے، خداوند عالم کہتا ہے من کانا یرید حرث الاخرہ نزد له فی حرثہ، جو بھی ہم سے آخرت کی کھیتی چاہے گا ہم اس کی ان نعمات میں اضافہ کریں گے، ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو ہم سے دنیا مانگے گا، جو ہم سے دنیا کی کھیتی مانگے گا، قرآن کہہ رہے سورہ شورا کی 20 نمبر آیت میں، جو بھی ہم سے دنیا کی کھیتی مانگے گا نوتی ہے منہا، ہم اس میں سے تھوڑی سی اس کو دے دیں گے، وما لہ فی الآخرت من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی نصیب نہیں، اس کا آخرت میں کوئی حق نہیں، وہ آخرت میں مجھ سے کچھ نہ مانگے، تم نے دنیا مانگی، خدا کہتا ہے نوتی ہے منہا، میں اس میں سے تھوڑی تمہیں دے دوں گا، اس دنیا کے جتنے طاقتور پہلوان ہیں ان سب کو دیکھ لیا جائے، خداوند عالم نے اس کائنات کی ساری صحت ان کو دے دی تھی، اس دنیا کے مال و متاع کو دیکھ لیا جائے، بل گیٹس کو دیکھ لیا جائے، تو فیس بک کے مالک کو دیکھ لیا جائے، اور ان تمام، کیا ہے، خداوند عالم نے ہر کائنات کا ذرہ ذرہ سب کچھ ان کو دے دیا، خدا کہتا ہے نوتی ہے منہا، جو میرے سے دنیا مانگتا ہے میں تھوڑی سی اس کو دے دیتا ہوں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی نصیب نہیں، میں نہیں، خدا کہہ رہا ہے، خدا کہتا ہے وما لہ فی الآخرت من نصیب، جہاں پر اس نے آخرت گزارنی ہے اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، ایک بی بی ہمارے پاس ہے کہ جس کا آج دن تھا، کہ جس نے اپنی دنیا کو دے کر جنت خرید لی ہے۔ خداوند عالم سے حضرت ہیں ہمارے پاس ایک مثال، 80,000 اونٹ کہ جو اس وقت کسی کے پاس نہیں تھے، کہ جو مال سے لدے ہوئے، 300 افراد، میں روایت میں پڑھ رہا تھا کہ مرد و زن صرف ان اونٹوں کا، ان کے مال کا حساب لکھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ اتنی ثروت مند تھیں، اس قدر ثروت، اس قدر دولت، اس قدر مال، اس قدر شرافت، اس قدر عزت، اس قدر منصب، اس قدر شرف، اس قدر مقام، اس قدر منزلت کہ تمام جتنے بھی تاریخ لکھنے والے ہیں سب یہ لکھتے ہیں کہ وہ ملکۃ العرب شریفہ تھیں۔ جتنے مورخین ہیں، کانت خدیجہ تو امرأۃً عاقلۃً شریفۃً، کہ حضرت خدیجہ ایسی خاتون تھیں کہ ان سے زیادہ عقل کسی کے پاس نہیں تھی۔ دیکھیں فیصلہ کیسا ہے، فیصلے کے لیے عقل چاہیے نا۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں جب صفات نکل کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں عاقلۃً، ایسی خاتون تھیں کہ ان سے زیادہ عقل رکھنے والی کوئی نہیں، شریفۃً، ان سے زیادہ با حیثیت ہو، با کرامت ہو، با منزلت ہو، با شرف کوئی نہیں۔ لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے انہی حضرت خدیجہ کی زندگی میں کہ جب وہ رسول خدا کے ساتھ عقد کرتی ہیں اور رسول خدا ان کو حضرت ابو طالب کے گھر لے کے جانا چاہتے ہیں، تو حضرت خدیجہ ان کو اپنے گھر لے کر آتی ہیں۔ بہار الانوار کے اندر میں یہ روایت دیکھ رہا تھا، کہتی ہیں الا بیتک، اے رسول خدا اپنے گھر کی طرف چلیے، بیتی بیتک، یہ جو میرا گھر ہے یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ وہ ملکۃ العرب کہتی ہیں وہ انا جاریہ چک، اور میں آپ کی ادنا سی ایک کنیز ہوں، میں آپ کی ایک ادنا سی کنیز ہوں، وہ انا جاریہ چک۔ یہ حضرت خدیجہ کے جملے ہیں، کیسے نہ جنت مشتاق ہو، کیسے نہ جنت خواہش مند ہو کہ حضرت خدیجہ کب ہو کہ جنت میں تشریف لے آئیں۔ ہر انسان جنت کا مشتاق، جنت خدیجہ کے مشتاق۔ میں نہیں رسول خدا کہتے ہیں، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ بھائی کس قدر خداوند عالم نے مقام دیا، کس قدر، من توجہ سے سنیں، وہ کہ جو سب سے زیادہ مالدار، وہ کہ جو سب سے زیادہ ثروت مند، وہ جس نے اتنی عمارت دیکھی ہو، رسول خدا کو آ کر کہیں انا جاریہ تک، میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کی غلام ہوں، اپنے گھر کی طرف چلیے آپ۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے پانچ وجوہات پر، توجہ سے سنیے گا، پانچ وجوہات پر آپ سے نکاح کرنی چاہیے۔ آپ کو پتا تاریخ میں رسول خدا نے اپنا رشتہ نہیں بھجوایا تھا حضرت خدیجہ کے پاس، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، درود پڑھے محمد والے محمد پہ، انہوں نے واسطہ بھیجا رسول خدا کے پاس کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، میں آپ کی کنیز بننا چاہتی ہوں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں یبن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، میں آپ سے پانچ وجوہات کی وجہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنیں ہمارے والدین، سنیں ہماری مائیں، سنیں ہماری بچیاں، سنیں ہمارے بیٹے، سنیں کہ حضرت خدیجہ نے رسول خدا کا انتخاب کیوں کیا۔ بھائی اسی وجہ سے تو ہم بھی انتخاب کریں، انہی علتوں کو دیکھ کے ہم بھی انتخاب کریں، انہی وجوہات کی وجہ سے ہم بھی انتخاب کریں، ہم کسی اور چیز کے پیچھے، ہم کسی اور چیز کے مطلوب، ہمارے مقصود کوئی اور، ہماری پریشانیاں کوئی اور، ہمارے مسائل کوئی اور۔ دیکھیں ملکۃ العرب کیا کہتی ہیں، کہتی ہیں یبن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، انی قد رغبت فیک لقرابتک، میں جو آپ کی کنیزی میں آنا چاہتی ہوں، میں جو آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں اس وجہ سے کہ آپ کا قرب خدا کا قرب ہوگا، آپ کی قرابت داری کی وجہ سے آپ کے نزدیک آنا چاہتی ہوں، آپ خدا کے قریب. اور اگر دیکھا جائے تو رسول خدا کی عمر 25 سال ہے، اس 25 سال کی عمر میں حضرت رسول خدا کو ابھی تک اسلام کی تبلیغ کا عام اعلان نہیں ہوا. 40 سال کے رسول خدا ہیں تب عام اعلان کرنے کا حکم ہوا پروردگار کی طرف سے، اقرا بسم ربک الذی خلق آیات کا نزول ہوا، حضرت جبرائیل لے کر آئے تب تک نہیں. حضرت خدیجہ پہچان گئی ہیں کہ یہی وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے میں خدا کے قریب ہو جاؤں. انی قد رغبت فیک لقرابتک، پہلی چیز خدا کا قرب، دوسری چیز واسطتک فی قومک، اور یہ جو پروردگار نے آپ کو آپ کی قوم میں ایک خاص مقام عطا کیا ہے، میں اس وجہ سے آپ کی کنیزی میں آنا چاہتی ہوں. کون سا مقام؟ ظاہراً دیکھنے میں پتہ کیسا مقام تھا کہ حضرت خدیجہ کو سب آ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عبداللہ کے یتیم سے کہ جس کے پاس مال و دولت اور متاع دنیا نہیں ہے اس سے نکاح کرو گی، اس سے نکاح کرو گی کہ جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، یہ حضرت خدیجہ کو آ کر کہا جاتا تھا. اور جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کی طرف دیکھتی تھی تو کیا کہتی تھی کہ میں آپ کی کنیزے میں آنا چاہتی ہوں اس وجہ سے چونکہ آپ کا خدا نے اپنی قوم میں ایک مقام رکھا ہے، آپ کی ایک منزلت رکھی ہے. وَأَمَانَتِكَ، اور آپ امانت دار ہیں، تیسری صفت آپ امین ہیں. وَحُسْنِ خُلُقِكَ، آپ کا اخلاق خوبصورت ہے، آپ حسن اخلاق کے مالک ہیں. وَصِدْقِ حَدِيثِكَ، پانچویں چیز کہ آپ سچے ہیں، آپ جو کہتے ہیں آپ سچ کہتے ہیں. ان پانچ وجوہات کی وجہ سے حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. رسول خدا کا ساتھ دیا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ دے دیا. رسول خدا کیا فرماتے ہیں، افضل نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین خدیجہ ہے. اس دنیا کا اور یہاں پر الحاکم و تکاثر ہے، کثرت طلبی، زیادہ طلبی، ہر چیز میں زیادتی، ہر چیز میں ایکسس، سیٹسفیکشن ہے ہی نہیں، قناعت ہے ہی نہیں، کسی ایک مقام پر جا کر انسان مطمئن ہو جائے اطمینان ہے ہی نہیں، ہمیشہ زیادہ، ہمیشہ زیادہ. ایک اشرہ نہیں دو اشرے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کی کیوں بات کروں بھائی، مجھے دو نہیں چار چاہیے، چار نہیں پانچ چاہیے، مجھے اتنا نہیں اتنا چاہیے، مذاق بنا لیا ہر چیز کو. وہ خلوص کہاں گیا، وہ توکل کہاں گیا، وہ بھروسہ کہاں گیا، وہ نصرت پروردگار کہاں گئی. میں اس ممبر پہ آ کے وہ بات کروں کہ جو آپ کے دل کو اچھی لگے تاکہ دوبارہ بھی بلا لیا جائے، وہ جو میرا وظیفہ ہے، وہ جو میرا کام ہے، وہ جو میرا عمل ہے، وہ جو خداوند عالم نے مجھے اس معاہدے پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہے، وہ میرا معاہدہ نہیں ہے، وہ میرا دسترخوان نہیں ہے، دسترخوان اہل بیت کا. خداوند عالم جو بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے انسان خیانت کرے. الحاکم التکاثر، کثرت طلبی نہیں، قناعت ہے ہی نہیں کسی جگہ پہ. انسان کسی جگہ پر قانع ہو جائے، سیٹسفائی ہو جائے، کسی جگہ پر مطمئن ہو جائے، ایسا ہے ہی نہیں، ہر چیز میں زیادتی. ہرڈل ہے عزیزو، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ جو انسان کو آگے پہنچنے سے روکتی ہے، انسان کا رابطہ پروردگار سے نہیں ہونے دیتی. انسان نماز پڑھتا رہتا ہے، روزے رکھتا رہتا ہے، لیکن پروردگار سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، اس کی ظاہر صورت سے نہیں لگ رہا، اس کے اعمال سے وہ خود مطمئن نہیں ہے، خود سکون میں نہیں ہے. کتنی بڑی ہرڈل ہے. اور جس نے عطا کر دیا پروردگار نے اس کو خدیجہ بنا دیا، جس نے عطا کر دیا خداوند عالم نے اس کو ام المؤمنین بنا دیا، خدا نے اس کو مومنین کی ماں بنا دیا. کہ رسول خدا کی ایک زوجہ نے کہا نا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی آپ کو اس بوڑھی سے محبت ہے، کہتے رسول خدا غضبناک ہو گئے، غضبناک ہوئے، کہ تم کجا خدیجہ کجا، تم کہاں پر اپنی بات کرتی؟ بھائی مجھے خدیجہ سے خداوند عالم نے زہرا عطا کی ہے، مجھے خداوند عالم نے ان کے شکم سے کوثر عطا کی ہے، مجھے خیر فراوان عطا کر دی، میرے دشمنوں کو ابتر بنا دیا، میرے دشمنوں کو بانج کر دیا خدا نے، خداوند عالم نے مجھے خدیجہ سے زہرا عطا کی ہے۔ کیسی فضیلت خدا نے عطا کی، کیسا مقام، کیسی منزلت عطا کی۔ دیکھیں کہ پروردگار کس طرح سے عطا کرتا ہے۔ بھائی ان کی توجہ کری، کیوں حضرت خدیجہ انتخاب کرتی ہیں؟ انتخاب کریں، انہی بنیادوں پر انتخاب کریں، انہی وجوہات، انہی علل، انہی اسباب کے ساتھ انتخاب کریں، دیکھیں کہ پروردگار کیسی نسل چلاتا، کس طرح سے محبت اہل بیت دلوں میں ڈالتا۔ آخری ہرڈل، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ گھڑی دکھائی جائے، آخری آپ کی زحمتوں کو بھی تمام، درود پڑے محمد والے محمد پہ۔ اندھی تقلید، توجہ سے سنیے گا عزیزوں، پانچ منٹ اور آپ لوگوں کی زحمتیں تمام۔ انسان کی اندھی تقلید، انسان بغیر کچھ سوچے سمجھے کسی کی پیروی کرنا شروع کر دے۔ رسول خدا جا کر بیان کرتے تھے کہ دیکھو تم لوگوں کو جو شریعت ہے اس پر عمل کرو، کہتے کون سی شریعت لے آئے آپ، ہمارے آبا و اجداد تو یہ نہیں کیا کرتے تھے، بھائی ہمارے آبا تو اس کے اوپر نہیں تھے، ہمارے آبا تو توحید پرست نہیں تھے، وہ تو اسی بتوں کو پوچھتے تھے، وہ تو انہی جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، یہی ان کے معبود تھے۔ خداوند عالم متعدد قرآن کی آیات میں اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے، سورہ انبیاء کی 53 نمبر آیت میں، سورہ اعراف کی 28 نمبر آیت میں، اور اس کے علاوہ متعدد اور آیات میں، کہ پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اگر وہ کوئی برا عمل انجام دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے، وَلِلَّهِ أَمَرَنَا بِهَا، واللہ امرنا بہا، اور پروردگار نے ہمیں اسی کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے نزدیک خدا کوئی اور، ان کے نزدیک وہی جو ان کے بت ہیں وہی ان کے خدا ہیں، وہ کہتے ہیں انہی خداؤں نے ہمارے آبا و اجداد کو حکم دیا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کر لی، ہم ان کے اندھے مقلد بن گئے، ہم نے اپنی عقل استعمال ہی نہیں کی، ہم نے ہدایت کو سنا ہی نہیں۔ خداوند عالم رسول سے کہتا ہے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، میرا جو پروردگار ہے وہ برے کاموں کا حکم نہیں دیتا، وہ برے کاموں کے روکنے کو کہتا ہے کہ رک جاؤ برے کاموں سے۔ خدا کے رسول جا کے کہتے تھے ایسے نہ کرو، کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد ایسے کیا کرتے تھے۔ انتی تقلید، چونکہ میرے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے، میرے آبا و اجداد ایسے کیا کرتے تھے، اس وجہ سے میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ انسان کے ہدایت کا راستہ روک لینا، انسان کے ہدایت کا راستہ رک جاتا ہے۔ بھائی میں مکلف ہوں کہ میں پروردگار کی ان تمام امور کو خود سے اپنی عقل سے سمجھوں، پھر دیکھوں کہ کون ہے کہ جس کی میں نے تقلید کرنی ہے، وہ عالم ہونا چاہیے، وہ سب سے زیادہ علم والا ہونا چاہیے، اس کو متقی ہونا چاہیے، اس کو پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آ کے میرے نفس کے مطلب کا فتویٰ دے دے تو میں کہوں میں اس کا مقلد، آپ کے نفس کے مطابق اگر کوئی فتویٰ دے یہ تقلید کی وجہ نہیں ہے، تقلید کی وجہ علم، عالم ہونا، متقی ہونا، ہوا و ہوس سے دور ہونا، ان تمام امور سے دور ہونا۔ میں کہتا چونکہ میرے مطلب کا ہے، مجھے اس میں فائدہ ہے، میں اس کی تقلید، کل کو کسی اور دوسرے کی تقلید، ایسا نہیں ہے۔ عالم کی تقلید، سب سے زیادہ علم والے کی تقلید، اگر انسان عالم کی تقلید کرے دیکھیں پروردگار اس کو کہاں پہنچاتا ہے، توجہ سے سنیے گا، دیکھیں اس کو خدا کہاں لے جاتا ہے۔ ایک شہید ہیں ناصر الدین باغانی کے نام سے، توجہ سے سنیے گا، ناصر الدین باغانی، یہ ان کی تصویر ہے، 18 سال کی عمر میں یہ شہید ہوئے، 1967 میں اس دنیا میں یہ تشریف لائے، 1986 19 سال کی عمر میں یہ بندہ شہید ہوتا، یہ بندہ، یہ شہید، یہ انسان، یہ محب اہل بیت، یہ ایک وصیت لکھتے ہیں، یہ بچہ 19 سال کا ایک وصیت لکھتا ہے، سنیں وصیت کیا لکھتا ہے، ناصر الدین باغانی وصیت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں شہادت کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں، میں جب اس دنیا میں پیدا ہوا تھا، جب مجھے خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجا تو میں عشق کے ساتھ پیدا ہوا تھا، میں اپنے خدا سے عشق کرتا تھا، میں اپنے اہل بیت سے عشق کرتا تھا، کہتے ہیں اسی عشق کے اندر میں پروان چڑھا، میں نے اپنی ماں کا دودھ اسی عشق میں پیا، اس نے اسی عشق میں مجھے اپنا دودھ پلایا، میں جب اسکول گیا تو میں نے اپنے استاد سے عشق کرنا سیکھا، میرا استاد بھی عاشق تھا، سنے کہتا کیا ہے، یہ 19 سال کے ہیں جو شہید ہو گئے، یہ اپنی وصیت لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو سب فنا ہو جانے والی ہیں، میرے عشق کا مرکز کوئی اور ہے، یہ وہ دن ایک آئے گا کہ لا ينفع مال ولا بنون، کہ جہاں پر نہ میرے مال نے مجھے فائدہ پہنچانا ہے اور نہ ہی میری اولاد نے، یفر المرء من اخی، وہ اپنے بھائی سے، اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے وہ بھاگے گی، وہاں سے بھاگنا شروع کرے گی، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس دن میری مدد کر سکے، میں نے جب یہ دیکھا کہ بس میرے عشق کا مرکز کوئی اور ہونا چاہیے، میں نے خدا کو اپنے عشق کا مرکز بنایا، جب میں نے پروردگار کو اپنے عشق کا مرکز بنایا، میں نے اس کی عبادت کرنا شروع کی، جب میں اس کی عبادت کرنے لگا تو کچھ دیر کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اس عشق کے کرنے میں تو میرا بدن ناقص ہے، میں تو کامل عشق کر ہی نہیں سکتا، میں تو خود ناقص ہوں، جب میں خود ناقص ہوں تو کس طرح سے عشق کر سکتا ہوں، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عاشق نہیں ہوں، عاشق کوئی اور ہے، کہتا ہے کہ میں نے عبادت کرنی شروع کی، یہاں تک کہ مجھے پتا چلا کہ میں عاشق نہیں، میں معشوق ہوں، اور میرا عاشق خدا ہے، کہ جو راتوں کی تاریکیوں میں میرا انتظار کرتا ہے، جو میرا ساتھ نہیں چھوڑتا، جو ہمیشہ میرا منتظر رہتا ہے، وہ میرے سے عشق کرتا ہے، کہ جس نے میری ہدایت کے لیے میرے حوالے علی کو کیا، وہ میرے سے عشق کرتا ہے، کہ جس نے میری ہدایت کے لیے مجھے قرآن دیا، وہ میرا عاشق ہے، میں اس کا معشوق ہوں، کہتے ہیں جب مجھے یہ پتہ چلا کہ عاشق میں نہیں وہ ہے، میں اس کا معشوق ہوں، تو میں نے اپنے عاشق سے کہا کہ مجھے جتنی جلدی ہو سکے اپنے پاس بلا لو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں جب اس عاشق نے میری دعا کو قبول کیا اور اس نے میرے عشق کو حقیقی سمجھا تو اس نے مجھے موت عطا نہیں کی، اس نے مجھے زندگی عطا کر دی، اس عاشق نے کہا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے تمہیں زندہ رہنا ہوگا، اس عاشق نے کہا کہ اب رزق کوئی اور نہیں، رزق میں دوں گا، رازق میں ہوں، لیکن ملاقات تم مجھ سے کرو گے، 19 سال کا لڑکا یہ وصیت کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اپنے پروردگار سے جا کے ملاقات کرتا ہے، اپنے خداوند عالم سے جا کر پیوست ہوتا ہے، اس سے متصل ہو جاتا ہے، آج کے کسی 19 سال کے لڑکے کو پوچھے تم کیا چاہتے ہو، اس کو پتہ نہیں کیا چاہیے ہوگا، اس کو آزادی چاہیے ہے، اس کو پیسہ چاہیے ہے، اس کو بہترین گھر چاہیے ہے، اس کو سٹیٹس چاہیے ہے، اس کو یہ تمام امور چاہیے ہیں، اس کو بہترین لباس چاہیے ہے، اس کو بہترین جوتے چاہیے ہیں۔ یہ 19 سال کا لڑکا 19 سال میں شہید ہوتا ہے، اور اس چیز کو سمجھ کے شہید ہوتا ہے کہ عاشق میں نہیں، عاشق خدا ہے۔ میں خدا سے نہیں محبت کر سکتا چونکہ میں ناقص ہوں، خدا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے رات کی تاریکیوں میں میرا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس آئے، کب میرا بندہ آ کر مجھ سے پیوست ہو، کب بندہ میرا آئے اور آ کر مجھ سے ملاقات کرے، کب میرا بندہ میرے پاس آئے اور میرے سے بات کرے۔ لیکن یہ انسان اس قدر خود کو متلوث کر گیا، اتنا خود کو خدا سے دور کر گیا کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں رہا، نہ اس کو خدا کے کلام کا پتہ رہا، نہ اس کو عبادت کے تقدس کا پتہ رہا، نہ اس کو وہ تمام محبتوں کا، لطافتوں کا، نعمتوں کا پتہ رہا کہ جو پروردگار اس سے کرتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگارا، تو رحیم ہے، تیری ذات پاک ہے، تو کریم ہے میرے مالک۔ یہاں جو کہا گیا، جو سنا گیا، جو پڑھا گیا، جو بولا گیا، خداوند عالم اس کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔